أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق
کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 26ویں اور 27ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حبیب اللہ پور احمدی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سمن، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، پھر آپ ایک تفصیلی رپورٹ سماعت فرمائیں گے۔ سامعین، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں. پروگرام بزم دوستاں کے بعد سماعت فرمائیے گا اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت. پھر پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا, اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا گھر اور گھرانہ. سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. غزہ کے ہسپتال پر صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری, صہیونی ٹھکانوں پر فلسطینی مجاہدین کے جوابی حملے. لبنان کی سرحد پر حزب اللہ اور صہیونی فوج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. غزہ کے بارے میں او آئی سی کے سربراہی اجلاس کو نتیجہ خیز بنانے پر صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی کی تاکید. غزہ میں ہسپتالوں اور ڈاکٹروں پر حملے کے خلاف لندن میں برطانوی ڈاکٹروں کا احتجاجی مظاہرہ. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صہیونی فوج نے ایک بار پھر غزہ میں بچوں کے ہسپتال پر بمباری کی ہے. غزہ میں بچوں کے الرنتیسی ہسپتال کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب اس ہسپتال پر ہونے والے حملے کے بعد ہسپتال کے وسیع حصے میں آگ لگ گئی. غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے کہا کہ بچوں کے ہسپتال الرنتیسی پر صہیونی حکومت نے براہ راست حملہ کیا ہے. ابھی اس حملے میں ہونے والے جانی یا مالی نقصان کے بارے میں کچھ اطلاع نہیں ہے. صہیونی فوج نے غزہ کے شفا اسپتال کے آس پاس بھی بمباری کی, جس میں کم سے کم 10 فلسطینی شہید ہو گئے. صہیونی فوج غزہ کے بیشتر اسپتالوں کو اپنی وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنا چکی ہے, اور پچھلے دنوں الاہلی ہسپتال پر وحشیانہ بمباری کر کے 500 سے 1000 مریضوں کو شہید کر دیا تھا, جن میں بیشتر بچے اور خواتین شامل تھیں. ایک اور خبر یہ ہے کہ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے شہر جنین پر ہونے والے حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 18 ہو گئی ہے. فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق اس حملے میں ایک بڑی تعداد زخمی بھی ہوئی ہے. اس سے قبل فلسطین کی وزارت صحت نے جنین کے شہدا کی تعداد 8 اور زخمیوں کی تعداد 13 بتائی تھی. صہیونی فوجیوں نے جمعرات کی سپہر جنین شہر پر دعویٰ بول دیا تھا, لیکن مزاحمتی فورسز نے صہیونی فوجیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. غاصب صہیونی فوجیوں نے ڈرون طیارے کے ذریعے بھی ایک فلسطینی شہری کو نشانہ بنایا. فلسطینی مزاحمت نے مشرقی غزہ کے اطراف میں واقع صہیونی بستیوں اور صہیونی فوجی اڈے پر راکٹوں سے حملے کیے ہیں, جبکہ یمنی فوج نے بھی اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے ایلات پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے. غزہ میں فلسطینی مزاحمت نے جمعے کو غزہ کے اطراف میں واقع غیر قانونی صہیونی بستیوں اور قدس کی غاصب فوج کے اڈوں پر راکٹوں سے حملے کیے ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ فلسطین کی مزاحمتی فورسز کے حملوں کے بعد ان علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی فوجی ونگ شہید عز الدین قسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ جمعے کو مشرقی غزہ کے اطراف میں صہیونی فوج کے اڈے رعیم پر اس نے راکٹ برسائے ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس وقت زمینی جنگ کا مرکز مغربی غزہ میں واقع تل الاحوہ کے اطراف کا علاقہ ہے۔ غزہ میں عوام کی زندگی مفلوج ہونے کے بعد درجنوں افراد اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی تلاش میں اشفا اسپتال ترک کر رہے ہیں، اور بہت سی گاڑیاں صہیونی حکومت کی بمباری کا براہ راست نشانہ بن رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی میں کسی بھی بنیادی اور ضروری سامان کے داخل ہونے اور باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور لوگ اسٹریٹجک ذخائر پر انحصار کر رہے ہیں، جبکہ یہ ذخائر بھی غاصب عناصر کے شدید دباؤ کی وجہ سے ختم ہونے کے دہانے پر ہیں۔ دوسری جانب یمنی مسلح فوج نے اسرائیلی شہر ایلات کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ ہم نے صہیونی دشمن کے مختلف حساس اہداف پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے، جن میں مقبوضہ سرزمین کے جنوبی علاقے ایلات میں فوجی اہداف بھی شامل ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ اور جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی شاخ سرائے القدس کا کہنا ہے کہ غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ٹینک صہیونی فوجیوں کے تابوت میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو نے کہا ہے کہ غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے جنگی ساز و سامان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور تازہ ترین کارروائی میں صہیونی حکومت کا ایک اور ٹینک شمال مغربی غزہ میں التوام علاقے اور ایک ٹینک شیخ رضوان میں، جبکہ تین بکتر بند گاڑیاں اور ایک بلڈوزر کو اشاتی کیمپ کے اطراف میں تباہ کر دیا گیا۔ لبنان اور مقبوضہ فلسطین کی سرحد پر لبنان کے مزاحمتی گروہ اور صہیونی فوج کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقوں میں صہیونیوں کے متعدد فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق لبنان کی مزاحمتی فورسز نے لبنان اور مقبوضہ فلسطین کی سرحد پر واقع دوفیف نامی فوجی اڈے کے اطراف پر گولہ باری کی ہے۔ صہیونی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے ایک اینٹی ٹینک میزائل کے ذریعے ادمیت علاقے کو بھی نشانہ بنایا۔ مغربی عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کی چھاؤنی عین الاسد پر استقامتی گروہ نے راکٹوں سے حملہ کیا ہے۔ عراق کی تحریک اسلامی استقامت نے ایک بیان میں امریکہ کی عین الاسد فوجی چھاؤنی پر راکٹ حملہ کیے جانے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ فلسطین کی تحریک استقامت کے طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز اور صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں عراق کی اسلامی استقامت نے بھی فلسطینی گروہوں کے شانہ بشانہ اور غزہ کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے علاقے میں امریکی فوجی ٹھکانوں پر بارہا راکٹ اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت سے ہر طرح کے سیاسی اور اقتصادی تعلقات منقطع کیے جانے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے تاجکستان اور ازبکستان کے اپنے دورے سے واپسی پر تہران میں کہا کہ اگر صہیونی حکومت کے ساتھ ہر طرح کے سیاسی اور اقتصادی تعلقات منقطع کر لیے جائیں تو غزہ میں صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباری کو روکا جا سکتا ہے۔ ایران اور ترکیہ کے صدور نے ازبکستان میں منعقدہ ایکو کے اجلاس کے موقع پر فلسطین کے تعلق سے تفصیلی مذاکرات میں ریاض میں اسلامی ملکوں کے سربراہی اجلاس میں مؤثر اور عملی فیصلے کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے پر عرب اور اسلامی دنیا عملی اقدام کرے گی، اور یہ اقدام یقینی طور پر صہیونیوں کی وحشیانہ کارروائیوں کو لگام دے سکتا ہے۔ اس سے پہلے تاشقند میں ایران اور ترکیہ کے سربراہوں نے ازبکستان میں ایکو کے اجلاس کے موقع پر مسئلے فلسطین کے بارے میں تفصیلی مذاکرات کے دوران عملی اور مؤثر فیصلے کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پر بمباری فوراً بند اور غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے۔ اس ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس بات پر زور دیا کہ اگر ریاض میں ہونے والا اجلاس غزہ کے عوام کی مدد کے لیے کارگر ثابت نہ ہوا تو اس جنگ کا دائرہ مزید پھیلنے کا امکان پایا جاتا ہے، کیونکہ اقوام عالم مسلم حکومتوں سے مایوس ہو جائیں گی۔ اس درمیان ایران کے صدر کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت رئیسی او آئی سی کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب جائیں گے۔ ایران کی کوشش ہے کہ اس اجلاس میں غزہ میں جنگ بندی کے تعلق سے ٹھوس اور عملی فیصلے کیے جائیں۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کرتے ہوئے اس علاقے میں جنگ بندی کے قیام کے لیے تنظیم ای سی او کی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے تاشقند میں ای سی او کے 16ویں سربراہی اجلاس سے خطاب میں فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کے لیے ای سی او کی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کو فلسطینیوں کے خلاف جرائم کا جواب دینا ہوگا۔ برطانیہ کے ڈاکٹروں اور طبی عملے کے سینکڑوں افراد نے غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور غزہ کے طبی مراکز پر جاری صہیونی فوج کی بمباری کی مذمت میں مظاہرہ کیا۔ برطانوی ڈاکٹروں کے احتجاجی مظاہرے میں موجود لوگوں نے 180 سے زائد فلسطینی ڈاکٹروں اور نرسوں کے قتل، طبی مراکز پر حملے، شہریوں پر بے تحاشا بمباری اور غزہ میں ضروری انسانی اشیاء کے داخلے کو روکنے کی شدید مذمت کی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگائے اور صہیونی حکومت کے لیے لندن حکومت کی مکمل حمایت ختم کرنے اور فلسطینیوں کا قتل عام بند کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سمعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ۔ روس کی ہنگامی حالات کی وزارت نے کہا ہے کہ شہر اسکادومیفسک پر، جو روس کے کنٹرول میں ہے، یوکرائن کے میزائل حملے میں 15 سے زائد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ روس کی ہنگامی حالات کی وزارت نے اعلان کیا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق روس کے زیر کنٹرول سرخون کے علاقے کے شہر اسکادومیفسک میں یوکرائنی فوج کے میزائل حملے میں 5 افراد ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہوئے ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دریاسنا اقوام متحدہ میں روسی مستقل مندوب واسیلی نبزیان نے دونیسک کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تشکیل پانے والے اجلاس میں کہا ہے کہ دونیسک پر یوکرائنی فوج کی حالیہ گولہ باری بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ میں روسی مستقل مندوب واسیلی نبینزیا نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ یوکرائنی فوج اور مغرب سے ہم آہنگی کے ساتھ عام شہریوں اور غیر فوجیوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنا رہی ہے، کہا کہ یوکرائن کی جانب سے بیشتر جوابی حملے مغرب کے دور مار ہتھیاروں سے انجام پا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں اقوام متحدہ میں چینی مندوب یانگ یون نے دونیسک پر یوکرائنی فوج کے انجام پانے والے حملوں پر روس کی کوششوں سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تشکیل پانے والے اجلاس میں کہا کہ دونیسک کے رہائشی علاقوں پر یوکرائن کی مسلح فوج کے حملے چینی حکام کی گہری تشویش کا باعث بنے ہیں۔ یوکرائن کی مسلح فوج نے 7 نومبر 2023 کو امریکہ کے ہیماراس میزائل سسٹم سے استفادہ کرتے ہوئے دونیسک کے مرکزی علاقے پر حملہ کیا، جس میں مقامی حکام کے مطابق 20 عام شہری جاں بحق اور 55 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ مغربی ممالک اور خاص طور سے امریکہ رشین فیڈریشن پر دباؤ بڑھا کر اور کی ایف کو مختلف قسم کے ہتھیار فراہم کر کے نہ صرف یہ کہ یوکرائن کی جنگ ختم کرانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ جنگ جاری رکھے جانے کی حمایت اور فوجی و اسلحہ جاتی مدد فراہم کر کے اس ملک میں جنگ کی آگ کے شعلے زیادہ سے زیادہ بھڑکانے کی کوشش بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ زلف گراگیر کرو، سایہ گراگیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تصویر کرو، ذرا تصویر کرو رخ سے ایک بار اٹھا دو صفِ نور کی تفسیر کرو مصحفِ نور کی تفسیر کرو تصور پہ حقیقت کا گمان میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو تعبیر کرو میں تصور میں قدم بوس ہوا درگزر تقسیر کرو درگزر میری.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب سماعت فرمائیے اپنا پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم دوستاں.
بزم دوستاں سامعین کے خطوط اور پیغامات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور شائستہ دورانی کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کی نصرت و مدد فرمائے اور مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں بھی فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جی ہاں بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. بہن شائستہ دورانی آپ نے ابتدائی پروگرام میں فلسطین کے مظلوم عوام کا ذکر کیا جی. اور خاص طور پر ان کے لیے دعا کی اور یہی دعا اور یہی خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے التجا کرنا ہمارا سب کا فرض ہے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں فلسطین کے عوام کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اتفاقاً بہت سے دوست ہمارے سامعین جو ہیں وہ مختصر پیغامات کے ذریعے سے ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو ہم اکثر و بیشتر اپنے پروگراموں میں یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے ہم احتجاج کے ذریعے سے ہم آ کر میدان عمل میں یکجہتی کا اظہار کریں تاکہ فلسطینی عوام جو ہے وہ تنہائی محسوس نہ کرے اور یہ خیال ان کے دل میں رہے کہ دنیا کے عوام دنیا کے آزاد منش انسان جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. بہرحال یہ سخت گھڑی ہے مشکل وقت ہے گزر جائے گا اور فلسطین کے عوام ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ کامیاب و کامران رہیں گے. یہ ظلم و بربریت کی داستان جو ہے گزشتہ 70 برس سے زیادہ عرصے سے جاری ہے, لیکن ہر مقام پر فلسطین کے مظلوم عوام جو ہیں وہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں. ان کی استقامت اور ان کا اپنے نظم و لین کے ساتھ جڑا رہنا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور قبلہ اول مسلمانوں کا جو یہ مقدس مقام ہے یہ بھی تمام مسلمانوں کے دلوں میں دھڑکتا ہے, اور اس کی روشنی, اس کی جو سرزمین ہے 1 2 3 اور یہ سرزمین جو ہے یہ انبیاء کی سرزمین ہے, اور اس سے محبت, اس سے پیار جو ہے وہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. انشاءاللہ فلسطین کے عوام کامیاب رہیں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں فلسطین کے عوام کی آواز میں آواز ملا کر ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے.
بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا بھائی, چلتے ہیں اب پروگرام میں, سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں.
جی,
اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان سے ارشاد حسین تھیم صاحب نے.
جی, کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. کچھ عرصے سے ریڈیو سے دور رہا ہوں, لیکن جب سے فلسطین کی صورتحال بحرانی ہوئی ہے ریڈیو تہران کی نشریات سن کر فلسطین کے عوام کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال سے آگاہی مل رہی ہے. ہمارے یہاں میڈیا بھی اس طرح فلسطین کی خبروں کو کوریج نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے. ریڈیو تہران کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو مسلسل لمحہ بہ لمحہ کی خبریں اپنے سامعین کے لیے پیش کر رہا ہے. میں ریڈیو تہران کی نشریات موبائل ایپ کے ذریعے سنتا ہوں. آواز نہایت صاف اور شفاف ہوتی ہے. پاکستان میں بھی روزانہ کی بنیاد پر فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے عوام فلسطین مارچ کر رہے ہیں, جن میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہے. ہمیں فلسطین کے لیے آواز ضرور اٹھانی چاہیے.
جی جناب ارشاد حسین تھیم صاحب, ملتان پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ارسال کیا. بہن شائستہ دورانی, جو آج کل جتنے بھی سامعین کے ہمارے خطوط آ رہے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے, اس میں فلسطین کا ذکر ہے اور فلسطین کے لیے آواز اٹھانے کے حوالے سے سامعین دوست جو ہیں وہ بے قرار اور بے چین ہیں. ایک خط جو ہے وہ میرے پاس ابھی آیا ہے, لیکن وہ میں نے پروگرام میں شامل نہیں کیا. ہمارے جو سامعین دوست ہیں انہوں نے ایک طریقے سے دردناک تحریر جو ہے وہ تحریر کی ہے, اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ دل کو ہلا دینے والا ہے. انشاءاللہ ایک دو پروگرام کے بعد اس تحریر کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا. تو مجھے اچھا لگا یہ کام, کیونکہ بہرحال الفاظ ہوں, تحریر ہو, گفتار ہو, رفتار ہو, یہ باقی رہنے والی ہے, اور اس کا انعکاس جو ہے وہ فلسطین کے عوام کو حوصلہ دیتا ہے.
بالکل, یہ جہاد تبیین ہے اس وقت جو ہمارے سامعین کر رہے ہیں, ہمارے ناظرین کر رہے ہیں. یعنی وہ جس بھی فورم سے, جس بھی سطح پر ہو سکے, وہ اپنا احتجاج ثبت کروا رہے ہیں, ریکارڈ کروا رہے ہیں.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے جناب ارشاد حسین تھیم صاحب, بہت شکریہ کہ آپ پابندی کے ساتھ ریڈیو تہران کی نشریات سن رہے ہیں, ہمارے پروگراموں کو پسند کر رہے ہیں, اور پروگراموں کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کر رہے ہیں. لیکن آج کل ہمارے اکثر سامعین کا جو فوکس ہے وہ فلسطین ہے, اور چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ فلسطین کے حوالے سے وہ ذکر کریں, لہٰذا ان کے خطوط میں بھی زیادہ تر مواد جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے ہوتا ہے. ہمیں خوشی ہے, اور یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہماری محنت جو ہے وہ رائے گا نہیں جا رہی, اور سامعین دوست جو ہیں وہ ہماری آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں, اور ریڈیو تہران ذریعہ بن رہا ہے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کا. اور یہ پروگرام بزم دوستاں بھی ایک پلیٹ فارم ہے کہ سامعین اس کے ذریعے سے اپنی آواز جو ہے دنیا کے گوش کنار میں پہنچا سکتے ہیں, اور فلسطین کے لیے اپنے احساسات کو بیان کر سکتے ہیں.
جی, یہ اگلا خط جو میرے ہاتھ میں ہے یہ ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے الیاس حسین صاحب نے. لکھتے ہیں کہ ریڈیو کا پرانا سامع ہوں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ریڈیو تہران سے خط و کتابت کے ذریعے جڑا رہوں. آپ بڑی محبت سے سامعین کے خطوط کے جواب دیتے ہیں. گزشتہ کئی بزم دوستہ میں سامعین دوستوں نے فلسطین کے عوام کی حمایت میں خطوط تحریر کیے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ اس تحریک میں اپنا نام درج کراؤں، اس لیے آج کا خط فلسطین کے مظلوم عوام، خاص طور پر شہید اور زخمی ہونے والے بچوں کے لیے ہے۔ میرے بھی 3 بچے ہیں، اور جب میں نے ٹی وی پر فلسطین میں بچوں کے قتل عام کی تصاویر دیکھیں تو دل خون کے آنسو رونے لگا، اور میں نے فلسطین کے بچوں کو یاد کر کے اپنے بچوں کو گلے لگایا اور فلسطین کے عوام کے لیے دعا کی۔ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اور جس طرح بھی ہو سکے فلسطین کے عوام کی آواز میں آواز ملائیں۔ ریڈیو تہران نے ہمیشہ کی طرح فلسطین کے عوام سے یکجہتی کے لیے اپنے پروگراموں کا فوکس فلسطین اور غزہ پر مرکوز کر رکھا ہے، جو بہت ہی اچھی کوشش ہے۔ اللہ آپ کی ان زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ہمیں ریڈیو تہران سے پیار ہے۔
جی جناب، الیاس حسین صاحب، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ارسال کیا۔ بہن شائستہ دورانی، آپ جب اس خط کو پڑھ رہی تھیں
جی
اور بچوں کا ذکر آیا اور انہوں نے اپنے احساسات کا ذکر کیا، تو میرا بھی تھوڑا سا دل جو ہے نا وہ بھرایا، اور واقعاً اگر یہ جذبہ اور یہ جوش جو ہے دنیا بھر میں جہاں پر بھی جو ہے وہ عوام موجود ہیں فلسطین کے لیے، ان کے دلوں میں درد ہے، تو واقعاً یہ احساسات منتقل ہوتے ہیں۔
بالکل منتقل ہوتے ہیں۔ دیکھیے، حتیٰ اینکر پرسن جتنے ہیں ٹی وی پر، چونکہ اسکرین پر جو ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں تو ریڈیو ہے، صرف ہماری آواز سن رہے ہیں، یہ خطوط پڑھتے ہوئے، اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، فلسطین کے حوالے سے، وہاں کے واقعات کے حوالے سے جب ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں، ہماری کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے یہ صرف ہم ہی جانتے ہیں۔ اپنی آواز پر حد المقدور ہم لوگ کنٹرول کرتے ہیں، لیکن کئی اینکر پرسنز کو دیکھا ہوگا ناظرین نے کہ وہ ان حالات و واقعات پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کا برا حال ہو گیا اور وہ وہیں اسکرین پر ہی رونے لگے۔
جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ تصاویر اکثر و بیشتر دیکھی جاتی ہیں کہ جب اینکر ان لمحات کا ذکر کرتا ہے، مظالم کا ذکر کرتا ہے، تو آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنی آواز کے ذریعے سے سامعین کے دلوں میں ان احساسات کو منتقل کر رہے ہیں کہ جو فلسطین کے عوام اس وقت جو ہے وہ جس سے دوچار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ بھائی الیاس حسین صاحب کے خط کا میرے پاس کوئی جواب تو ہے نہیں، میں فقط و فقط جو ہے وہ ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ اتنی اچھی حس رکھتے ہیں، یعنی اتنے اچھے احساسات رکھتے ہیں، اور بہت سے آج کل جو مثلاً نفسیاتی امور کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اچھی حس ہوتی ہے، اچھے احساسات جو ہوتے ہیں وہ منتقل بھی ہوتے ہیں۔ خداوند متعال جو ہے ان احساسات کو اور ان دعاؤں کو اور ان جذبات کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے اپنی بارگاہ کے اندر، اور جس کے لیے یہ احساسات منعقد کیے جاتے ہیں وہ جو ہے ان سے مستفیض ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، دلوں کے حالات سے آگاہ ہے۔ یقینی طور پر یہ آواز، یہ آہ و بکا، یہ گریہ و زاری، یہ دعا فلسطین کے عوام کے حق میں تبدیل ہوگی، اور یہ بہت اچھا ایک پلیٹ فارم جو میسر آیا ہے اس میں سامعین اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ پروگرام بزم دوستاں سامعین کے دلوں کی آواز ہے، دلوں کی دھڑکن ہے، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، اور سامعین جس طریقے سے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں ان کی ہم قدردانی کرتے ہیں۔ ریڈیو کے پروگرام سننے، پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔
چلتے ہیں اگلے خط کی جانب، جو کہ ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈو جان سے مظفر علی خاص خیلی صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، اور عرصہ دراز سے ریڈیو تہران کا سامع ہوں۔ آپ کے سارے ہی پروگرام مجھے بہت پسند ہیں، لیکن آج کل نشریات میں بعض پروگراموں کو نشر مقرر کیا جا رہا ہے، مجھے اس کی وجہ تو معلوم نہیں، لیکن بعض پروگراموں کے حوالے سے عرض ہے کہ ان کا نشر مقرر ہونا ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اس لیے بھی بہتر ہے کہ اگر ہم کسی وجہ سے کوئی پروگرام نہیں سن پاتے تو وہ سن لیا جاتا ہے۔ کیونکہ میں آپ کی نشریات ریڈیو پر ہی سنتا ہوں اور میرے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے، ایک سادہ سا موبائل ہے، جبکہ میرا بیٹا میر حسین جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اس کے پاس اسمارٹ موبائل ہے۔ آج کے بچے صرف اچھے موبائل رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ غزہ میں فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی میں اور میرے دیگر دوست احباب سائیں اللہ ڈنو، علی بخش تالپور، محمد میری خان، علی وسائیو خان شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ میں چونکہ ریڈیو سنتا ہوں اس لیے فلسطین کے حوالے سے آنے والی خبریں دل دہلانے والی ہیں۔ غزہ ایک ویرانے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ گزشتہ کئی بزم دوستاں میں آپ دونوں میزبانوں نے نہایت بہترین انداز میں فلسطین میں رونما ہونے والے حالات کی عکاسی کی ہے، اور آج کا یہ خط بھی آپ کی ہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر کر رہا ہوں۔
جی جناب، مظفر علی خاص خیلی صاحب ٹنڈو جام سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا، ریڈیو کے پروگرام سننے کا بہت بہت شکریہ۔ بہن بہت پرانے یہ ہمارے سامنے ہیں اور وقتاً فوقتاً خط بھی لکھتے رہتے ہیں، اور ریڈیو کے پروگرام کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، چونکہ آج کل ہمارے پروگرام جو ہیں کچھ نشر مقرر جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور ہفتے میں دو مرتبہ ان کو جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک پالیسی کا بھی حصہ ہے، اور دوسرے یہ کہ زیادہ سے زیادہ استفادے کی ایک روش بھی ہے۔
دراصل یہی ہوتا ہے، اسی بات کو مد نظر رکھ کے پروگرام زیادہ سے زیادہ نشر مقرر کیے
جاتے ہیں۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ ٹی وی پر بھی یہی جو چوبیس گھنٹے کی نشریات جو چلتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پروگرام جو ہے وہ ایک ہی دن کے اندر تین مرتبہ نشر ہوتا ہے، تاکہ سامعین جو یا ناظرین جو کسی بھی وجہ سے کوئی پروگرام نہ سن پائیں تو وہ پروگرام جو ہے وہ سن لیں۔ بہرحال یہ ایک جو ہے وہ پالیسی کا حصہ ہے، اور سامعین دوست جو ہیں بعض اس کا خیر مقدم بھی کر رہے ہیں، بعض تعجب کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اس طریقہ کار کے مطابق ہمیں نشریات جو ہے وہ پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ کہ سامعین جو ہیں ہماری اس روش کو پسند فرمائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ موبائل کا بھی ذکر کیا۔ بہرحال یہ موبائل کا تو ایک آج کل کیا کہا جائے اس پہ تو،
لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف بھی اشارہ کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ خود ہم لوگوں کا بھی شاید یہی حال ہو کہ بچوں کے پاس جو ہے وہ بہترین جو فون ہوتے ہیں، موبائل سیٹ ہوتے ہیں، اور والدین کوشش کرتے ہیں چلو کام چلاؤ والا موبائل۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ آج کل جو ہے
بچوں کی پڑھائی وغیرہ بھی،
بلکہ میں تو یوں کہوں کہ کاروبار لوگوں کے جو ہیں وہ موبائل کے اندر آ گئے ہیں، اور تمام جتنے بھی روابط ہیں وہ ٹیلی فون یعنی موبائل فون کے ذریعے جو ہے وہ انجام دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جتنی بھی سروسز ہیں، ہوم ڈلیوریز ہیں، اسی طریقے سے کانٹیکٹس ہیں۔ بہرحال ایک لمبی لسٹ ہے کہ جو کام کے حوالے سے جو ہے موبائل سے انجام پا رہی ہے، اور ایک ضرورت بن کر یہ چیز اس وقت جو ہے۔ ویسے میں مشورہ دوں گا بھائی مظفر علی خاص خلی صاحب کو کہ یہ بھی اسمارٹ موبائل
خرید لیں
تاکہ نشریات میں کوئی پرابلم جو ہے وہ آئندہ جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور موبائل ایپ کے ذریعے بھی پروگرام سنے جا سکتے ہیں۔ غزہ کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے دلی جذبات و احساسات کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تحریک غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے عام ہوگی، اور ہر کوئی اپنا حصہ جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے جو ہے وہ ڈالے گا۔ اور ایک اچھی چیز جو میں نے دیکھی، انہوں نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا، اپنے جو ان کے احباب ہیں جناب سائیں اللہ ڈنو صاحب کا، علی بخش تالپور صاحب کا، محمد مری خان صاحب کا، علی وسائیو صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں نے بھی فلسطین پر ڈھائے جانے والے مظالم کی غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ بہرحال یہ غم و غصہ ہے عوام کا جو دلوں کے اندر موجود ہے، تو جب یہ خط لکھ رہے ہوں گے بھائی مظفر علی خاص خیلی صاحب تو ان کے دوستوں نے کہا ہوگا کہ بھئی ہمارا بھی جو ہے وہ
ذکر کیا جائے بھی مخالفین میں سے ہیں اسرائیل کے مظالم کے خلاف۔
بالکل ایسا ہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ آواز جو ہے یہ ایک عالمگیر آواز میں جو ہے وہ تبدیل ہوگی، اور دنیا میں جو ہے وہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا اور امن و آشتی جو ہے وہ بحال ہوگی. بہرحال ہم سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہم اپنے سینئر جو سامے ہیں, خاص طور پر جو ان ایام میں ہمیں خط لکھ رہے ہیں, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ واقعاً ایک حقیقی سامع ہونے کا حق جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت نوازش. میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ درانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
القدس دے رہا ہے, القدس دے رہا ہے یہ ہم کو صدا سنو, یہ ہم کو صدا سنو. القدس دے رہا ہے, القدس دے رہا ہے یہ ہم کو صدا سنو, یہ ہم کو صدا سنو. القدس دے رہا ہے, القدس دے رہا ہے. خدا پاک کی عظمت کا واسطہ, شیر خدا کی ہمت و جرات کا واسطہ, شبیر کی عظیم شہادت کا واسطہ,
شبیر کی عظیم شہادت کا واسطہ.
اے رہ روان شوقے, اے رہ روان شوقے شہادت ذرا سنو, شہادت ذرا سنو.
القدس دے رہا ہے, القدس دے رہا ہے.
مجھ پر یزید باق ہے, آ کر کھڑا ہوا طاقت کے زوم میں ہے وہ فت پر اڑا ہوا, سہونیت کا مجھ پہ ہے پنجا گڑا ہوا,
سہونیت کا مجھ پہ ہے پنجا گڑا ہوا.
اے پیروان دینے, اے پیروان دینے حبیب خدا سنو, حبیب خدا سنو.
القدس دے رہا ہے, القدس دے رہا ہے.
حریت کے تو پھر بن کے آؤ تم, فتنہ یہودیت کا جہاں سے مٹاؤ تم, آزاد مجھ کو قید ستم سے کراؤ تم,
آزاد مجھ کو قید ستم سے کراؤ تم.
غیرت اگر ہے تم میں, غیرت اگر ہے تم میں میرا ماجرا سنو, میرا ماجرا سنو.
القدس دے رہا ہے, القدس دے رہا ہے.
باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے, انسان کا ضمیر جگایا حسین نے, طاقت کو زیر کر کے دکھایا حسین نے,
طاقت کو زیر کر کے دکھایا حسین نے.
تم بھی تو ہو غلامے, تم بھی تو ہو غلامے شہ کر بلا سنو, شہ کر بلا سنو.
القدس دے رہا ہے, القدس دے رہا ہے.
بلا میں شہ کے علمدار کی طرح, عشق علی میں میس میں تمار کی طرح, راہ خدا میں حیدر کرار کی طرح,
راہ خدا میں حیدر کرار کی طرح.
میری سا
सदा को पैरवे, मेरी सदा को पैरवे। मुश्किल कुशा सुनो, मुश्किल कुशा सुनो।
अलकुस दे रहा है, अलकुस दे रहा है।
सुनिए बगौर अर्ज़े फलस्तीन की पुकार, सहूनियत की जद्दे है इस्लाम का वकार। अपनाओ आज हैदरे कर्रार का शियार,
अपनाओ आज हैदरे कर्रार का शियार।
हाथों में अब तुम्हारे, हाथों में अब तुम्हारे है मेरी बका सुनो, है मेरी बका सुनो।
अलकुस दे रहा है, अलकुस दे रहा है।
खालिक को अपना शाहिदे ऐनी बनाइए, नजर को अपने हुसैनी बनाइए। किरदार अपना मिसले खुमैनी बनाइए,
किरदार अपना मिसले खुमैनी बनाइए।
फिर होगी तुम पे रहमते, फिर होगी तुम पे रहमते। रब्बे उला सुनो, रब्बे उला सुनो।
अलकुस दे रहा है, अलकुस दे रहा है।
अलकुस की पुकार पे लब्बैक कीजिए, परवाना बहिश्त जहां में ही लीजिए। राहे खुदा में जान का नजराना दीजिए,
राहे खुदा में जान का नजराना दीजिए।
ओ गारे आसे खुल दही, ओ गारे आसे खुल दही। इसका सिला सुनो, इसका सिला सुनो।
अलकुस दे रहा है, अलकुस दे रहा है।
فارسی بیاموزید،
آیه فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں. قبل اس کے کہ آج کا پروگرام شروع کریں، گزشتہ پروگرام کی یاد دہانی کرا دیں، تو آپ لوگ آج کے درس و مشق کے لیے تیار ہو جائیں. جی سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھایا تھا، اور کچھ جملے بھی بنائے تھے، اور آپ کو مزید مشق کرنے کا ہم نے مشورہ دیا تھا. تو آئیے حسب وعدہ آج کے سبق پر نظر ڈالنے سے قبل ماضی بعید کا فارمولہ آپ کو ایک بار پھر بتائے دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی رفت یا گفت، جی، اس کے بعد ہم لفظ چھوٹی ہے لگائیں گے اور آخر میں بوت کا اضافہ کر دیں گے. تو جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا، رفت بوت. جی، ماضی رفت، اور اس کا ماضی قریب کیا ہے؟
رفت آست.
اور ماضی بعید جو میں نے ابھی بتایا وہ کیا بنے گا؟
رفت بوت.
جی سامعین، آپ جان گئے، اور اب ہم فعل مستقبل پر آپ سے گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو فعل مستقبل بنانے کا فارمولہ بتائے دیتے ہیں. جی آپ نوٹ کریں، فعل
مستقبل بنانے کا فارمولا یہ ہے، لفظ خواہد، اس کے بعد ماضی لگایا جائے گا، تو جو لفظ ہمارے سامنے آئے گا وہ بنے گا
خواہد فرستاد، خواہد فرستاد،
یعنی وہ بھیجے گا یا بھیجے گی جو بھی شخص ہے، مذکر یا مونس کی قید آپ اردو زبان کے مطابق کریں گے۔ اب اس کی مثال ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، مزید ایک مثال یہ بنے گی
خواہد خورد، خواہد خورد،
یعنی وہ کھائے گا یا کھائے گی،
خواہد نوشت، خواہد نوشت،
یعنی وہ لکھے گا یا لکھے گی،
خواہد رفت، خواہد رفت،
یعنی وہ جائے گا یا جائے گی۔ ایک بار پھر توجہ فرمائیں کہ فعل مستقبل بنانے کے لیے فعل ماضی سے قبل خواہد لگایا جاتا ہے، مثلا
خواہد رفت،
جی وہ جائے گا یا جائے گی۔ آپ اسی طرح کے چند دیگر جملے بنا کر اس کی مشق کریں تاکہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ سامعین، جو کچھ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس کے تناظر میں یا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیے کچھ جملے بناتے ہیں۔
احمد خواہد رفت، احمد خواہد رفت،
احمد چلا جائے گا،
امجد خواہد نوشت، امجد خواہد نوشت،
امجد لکھے گا،
او خواهد فرستاد، او خواهد فرستاد۔
سامعین، یہاں اسم کی جگہ یا شخص کی جگہ ضمیر استفادہ کیا گیا ہے، لفظ او، یہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ او خواهد فرستاد، وہ بھیجے گا یا بھیجے گی، یعنی مذکر اور مونس دونوں کے لیے یہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ اگلا جملہ سنیے،
علی خواهد آمد، علی خواهد آمد،
علی آئے گا۔ سامن، احمد خواهد رفت یعنی احمد جائے گا، ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ احمد جائے گا، لیکن کب جائے گا اور کہاں جائے گا، یہ بات ہمیں سیاق و سباق سے معلوم ہوگی۔ تاہم ہر قسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جملے میں زمان و مکان یعنی کب اور کہاں کی قید لگانے سے یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ یعنی اگر احمد اور خواہد کے درمیان مکان کی قید لگا دی جائے تو جملہ کچھ یوں بنے گا،
احمد به اسلام آباد خواہد رفت، احمد به اسلام آباد خواہد رفت۔
یہاں میں معلوم ہو گیا کہ احمد اسلام آباد جائے گا، لیکن ابھی کب جائے گا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں جملے میں مکان یعنی اسلام آباد سے پہلے زمان لگانا ہوگا، یعنی احمد اور خواہد کے درمیان زمان و مکان کا اضافہ کیا جائے گا، مثلا
احمد امروز اسلام آباد خواہد رفت، احمد امروز اسلام آباد خواہد رفت۔
البتہ سامعین، یہاں عام بول چال میں لفظ امروز یعنی آج ہم اسم سے پہلے لگا سکتے ہیں، یعنی جملہ کچھ یوں بن جائے گا اس وقت،
امروز احمد اسلام آباد خواہد رفت،
جی یعنی احمد اسلام آباد جائے گا۔ سامعین، عام بول چال میں اس جملے میں حرف اضافت یعنی بے غائب ہے، تاہم فارسی دستور میں حرف اضافت لگانا ضروری ہے، یعنی احمد امروز بے اسلام آباد خواہد رفت، یعنی احمد اسلام آباد جائے گا۔ یہاں لفظ بے حرف اضافت ہے کہ جو فارسی زبان میں لگانا ضروری ہے۔ سامعین، اب تک کے اسباق میں ہم نے مصدر، ماضی، حال اور مستقبل کی تعریف اور یہ کہ کس طرح مصدر سے ماضی مطلق بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو ماضی کی اقسام، ماضی قریب، ماضی بعید بنانے کا طریقہ بتایا، اور آج کے درس میں ہم نے فعل مستقبل کا فارمولہ آپ کو سکھایا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم یہاں آپ سے اجازت چاہیں گے۔
خدا نگہدار۔
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو ساحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای.
جهان در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، دفع بلا در تو هست، شفت و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستمکار نیست، حامل هر فتنه ای، صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا من به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا نر به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
گیتی به پاس نائره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی سرخط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیر شده عالم است حیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، قهر بلا در تو هست، شفت و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، حامل هر فتنه ای، صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا نن به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا نن به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
سامعین انبیاء، آپ فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب وقت ہو چلا ہے اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر مقالوں پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا, تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا ایک مرتبہ پھر سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اسرائیل فرعون کے نقش قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کے دعوے دار فلسطینیوں میں بچوں کو قتل کر رہے ہیں, نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بیان. چیف جسٹس نے اپنے متعدد انتظامی اختیارات رجسٹرار سپریم کورٹ کو تفویض کر دیے. اسرائیل نے جنگ بندی کی درخواست رد کر دی. بائیڈن غزہ میں مزید 250 شہید. طالبان کا خوف, پاکستان میں رہائش پذیر ہزاروں افغانی روپوش ہو گئے. حوثیوں نے یمنی فضائی حدود میں امریکی ڈرون مار گرایا, امریکہ کی تصدیق. سامعین پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کے آج کے ایک کالم کا عنوان ہے اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست. کالم نگار ابو غفران احمد لکھتے ہیں جس طرح 8 کروڑ ریڈ انڈین کے خون سے ہاتھ رنگنے کے بعد ریاست امریکہ ان ریڈ انڈین کی قبروں کے اوپر بنائی گئی ہے, بالکل اسی طرح عالم عرب میں بوڑھے شیطان تاج امریکہ نے اپنے سیکرٹری خارجہ کے ذریعے جس کا نام ایرتھر جیمس بلفورڈ تھا نے ایک خفیہ سازش کی جس کا نام اعلانیہ بلفورڈ تھا. یہ معاہدہ یہودیوں کے نمائندے حیم وائز مین اور ناہوم سوکولو جو کہ لندن میں تھے کے درمیان 2 نومبر 1917 میں کرایا, جس میں اس معاہدے پر دستخط ہوئے کہ فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کی جائے گی. یہ انعام یہودیوں کی اس خدمت کے صلے میں تھا کہ یہودی عربوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف تاج برطانیہ کا ساتھ دینے پر راضی کریں. حوث اقتدار میں مبتلا اس وقت کے عربوں کے اندر عرب تعصب پیدا کرنے میں یہودی کامیاب ہو گئے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد فلسطین کی سرزمین پر یہودی آبادکاری میں تیزی آ گئی, اور اس کے بعد اسرائیلی ریاست کا اعلان کر کے سب سے پہلے اس ناجائز ریاست کو برطانیہ نے خود تسلیم کیا. اس کے بعد امریکہ نے خود بھی تسلیم کیا اور اس کو مجلس اقوام عالم سے بھی دباؤ ڈال کر تسلیم کروا لیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر کسی اور کا ہو اور گھر کے مالک کی مرضی کے بغیر کوئی محلے کا غنڈا گھر کا سودا اپنے جیسے کسی دوسرے لفنگے سے کر دے, اور پھر جس لفنگے کو اس غنڈے نے گھر بیچا اس کا حق مالکیت سب سے پہلے خود تسلیم کرے اور زور زبردستی کے ذریعے اوروں سے بھی یہ تسلیم کرائے. اس طرح سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر تو گیا اور عرب دنیا میں چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں قائم تو ہو گئیں, مگر ایک رستہ ہوا نہ سور عرب دنیا کے سینے میں نمودار ہو گیا. جس سے خون اور پیپ 70 سال سے رس رہا ہے اور اس کی تیسیں ساری دنیا کے مسلمان محسوس کر رہے ہیں. عالمی دہشت گرد امریکہ اور برطانیہ بنیادی طور پر اسرائیل کی حمایت میں ہر طرح کا فوجی اور مالی تعاون پیش کر رہے ہیں، اور اس کے چند یورپی ممالک مثلا جرمنی، فرانس اور کینیڈا کھل کر اسرائیلی جارحیت کو جائز قرار دے رہے ہیں اور حماس کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، مگر ماتم تمام مسلمان ممالک کے سربراہان کا ہے جو کہ 30 دن گزر جانے کے بعد صرف مذمتی قراردادیں منظور کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، جبکہ جنگ کی زبان یہ بتا رہی ہے کہ یہ جنگ اسرائیل ہر فلسطینی کے خلاف بھی اور امت مسلمہ کے خلاف بھی لڑ رہا ہے۔ خود اقوام متحدہ کے چارٹر میں یہ بات درج ہے کہ اگر کوئی ملک یا قوم کسی دوسرے ملک پر قبضہ کرے گا تو فریق ثانی اپنے ملک اور زمین کو غاصب ملک یا قوم سے چھڑانے یا آزاد کرانے کے لیے مسلح جدوجہد کا حق رکھتا ہے۔ یہ جدوجہد بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں سمجھی جائے گی اور اس کی حمایت کرنا اقوام متحدہ کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری قرار پائے گی۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو فلسطین سمیت تمام علاقے جو کسی بھی طرح غصب کیے گئے ہیں، اور اگر وہاں کے لوگ اپنی آزادی کی جنگ جس طرح بھی لڑ رہے ہیں وہ جنگ قانونی اور آئینی ہے۔ فلسطینی عوام اپنی کاس کے لیے آج سینہ سپر ہیں اور دشمن کو لوہے کے چنے چبوا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت و مدد فرمائے اور فلسطین کے عوام اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد میں کامیاب رہیں۔ سامعین، اب آئیے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے مزید 24 گھنٹوں کے درمیان مزید 306 فلسطینی شہید۔ 7 اکتوبر سے اب تک مجموعی طور پر غزہ میں 2918 خواتین اور 4412 بچوں کو اسرائیل نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قطر میں سزائے موت کا سامنا کر رہے 8 سابق بحریہ افسران کو بچانے کی کوششیں تیز ہوئیں۔ اپیل دائر کی گئی۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ قانونی اور سفارتی مدد کرتے رہیں گے۔ کیجریوال کا مدھیہ پردیش میں روڈ شو، عوام سے آپ کے لیے مانگا ووٹ۔ کانگریس کے دور حکومت میں بچولیوں کی موج تھی مودی۔ ایم پی کے ستنا میں وزیر اعظم نے کی یہ بات۔ والد اور دادی نے ملک کے لیے زندگی قربان کی پرینکا۔ چترکوٹ اور سنتا میں انتخابی میٹنگ سے کانگریس جنرل سیکرٹری کا خطاب۔ سامعین، اخبار ہندوستان ایکسپریس کے آج کے اداریے کا عنوان ہے الیکشن اور داغدار امیدوار۔ اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے سیاست مجرمانہ رجحانات رکھنے والے افراد کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں ہو سکتی۔ قانون کی پرواہ نہ کرنے والوں کو خود قانون بنانے کا حق کیوں دیا جائے؟ سیاست میں مجرمانہ شبی کے حامل افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد پر ایک عرصے سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے سیاسی جماعتوں سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ داغدار امیج والے لوگوں کو انتخابی میدان میں اتارنے سے گریز کریں گی، لیکن یہ امید بے سود ثابت ہوئی۔ ہر الیکشن میں مجرمانہ پس منظر کے حامل نمائندوں کی تعداد قدرے بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں کمی کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور ایسے کردار والے افراد کو ٹکٹ دیں جن کا ماضی بے داغ ہو۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ اسی کے ساتھ ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
گھر اور گھرانہ.
سامعین, ہم پروگرام گھر اور گھرانہ میں بچوں کی تربیت سے متعلق ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں, اور اس سلسلے کا پہلا پروگرام اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعین, تعلیم و تربیت اہمیت کا حامل انسان ساز عمل اور اس کی ہدایت و ترقی کا باعث ہے, کیونکہ انسان ایک تربیت قبول کرنے والی مخلوق ہے, اور وہ صحیح اور اچھی تربیت حاصل کر کے اعلیٰ ترین معنوی, روحانی اور علمی مدارج پر فائز ہو سکتا ہے. انسان ابتدائے خلقت سے اپنی حیات کے آخری لمحے تک مختلف قسم کے مراحل طے کرتا رہتا ہے, اور اس طرح اعلیٰ ترین منزل کمال تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. تعلیم و تربیت کی اہمیت کا جائزہ لینے کے ساتھ ہم اس حوالے سے پیش کیے جانے والے پروگرام میں دینی رہنماؤں کے اقوال اور نظریات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. سامعین, گھر میں موجود ایک معمولی سے گلدان کی دیکھ بھال اور نگرانی نہایت ضروری ہوتی ہے. اسے سورج کی روشنی, مناسب مقدار اور اس کی مناسبت سے پانی, کھاد وغیرہ کی بھی ضرورت ہے, تاکہ پجمردہ ہونے اور مرجھانے نہ پائے. اسی طرح ظاہر ہے کہ اشرف المخلوقات کی حیثیت سے انسان کی تربیت و پرورش اس کی پیدائش کے وقت سے جوانی کے دور تک ہر مرحلے میں مختلف اور اہم خصوصیات کی حامل ہے, اور تربیت کا ہر مرحلہ پہلے مرحلے سے سخت اور دشوار تر ہے. بنابراین انسان کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ دیگر مسائل کے مقابلے میں خاص اہمیت کا حامل ہے. تربیت کا مفہوم کیا ہے؟ لغت میں تربیت کے معنی ہیں اضافہ کرنا, نشو و نما دینا اور قیمتی بنانا. تعلیم بھی تربیت کا وسیلہ اور اس کا جز ہے. در حقیقت تعلیم و تربیت کا مقصد مطلوبہ اہداف تک رسائی کے حصول کے لیے فرد کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے. ہر موجود کے لیے ایک منزل کمال مقرر ہے, اور اس کی خلقت کا مقصد اس کمال تک رسائی حاصل کرنا ہے. انسان کی تعلیم و تربیت کا مقصد بھی اس کے منزل کمال تک پہنچنے میں سہولت فراہم کرنا ہے. وہ منزل عروج و کمال جس کے لیے اس کی خلقت ہوئی ہے, اور انسان کے لیے وہ منزل کمال سورہ بقرہ کی 30ویں آیت کے مطابق خلیفہ خدا ہونا ہے. انسان ایسی مخلوق ہے جو نہ صرف تربیت قبول کرنے والا ہے بلکہ تعلیم و تربیت کا محتاج ہے, اور انسان کو تعلیم و تربیت کی اس قدر ضرورت ہے کہ اگر اسے تعلیم و تربیت کی برکات سے محروم کر دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے اہم مواقع سے محروم ہو جائے گا, اور تعلیم و تربیت سے محروم انسان تمام امور میں دوسروں کا محتاج اور نیاز مند ہوتا ہے. جرمن دانشور ایمانوئل کانٹ کے نقطۂ نظر سے تعلیم و تربیت کا مسئلہ انسان کے لیے اہم ترین اور دشوار ترین مسئلہ ہے. اس جرمن دانشور کا خیال ہے کہ مملکت و حکومت اور تعلیم و تربیت کا ہنر تمام امور سے زیادہ مشکل ہے. سامعین, ہر فرد کو فطری طور سے ترقی و کمال کی منزل مقصود تک رسائی کے لیے تکامل کے اہم مراحل طے کرنا ہوں گے. دور حاضر کے علم نفسیات میں رشد و پیش رفت کے مختلف پہلوؤں سے متعلق بحث کی جاتی ہے, جن میں جسمانی, سماجی, معاشرتی, روحانی و نفسیاتی, نیز فطری, جذباتی اور لسانی ترقی و پیش رفت جیسے امور شامل ہیں. ماہرین نفسیات کے نقطۂ نظر سے تربیت کے مراحل انسان کی پیدائش کے آغاز سے شروع ہوتے ہیں, اور زندگی کے مختلف ادوار میں تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. مثال کے طور پر فرانس کے ماہر نفسیات جان پیاجے نے قوت ادراک و دریافت کے فروغ کے چار مراحل بیان کیے ہیں، اور یہ چار مراحل 16 برس کی عمر میں محدود ہیں۔ اسی طرح ایک امریکی دانشور اریک ریکسن انسان کے روحانی اور سماجی رشد و پیش رفت کے انسان کی پیدائش سے اس کی عمر کے آخری لمحات تک 8 مراحل بیان کرتے ہیں، اور مجموعی طور سے ماہرین نفسیات نے انسان کی تربیت کو عمر کے 8 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ نطفے کے انعقاد سے پیدائش تک 1 سال سے 6 سال تک، 6 سال سے 12 سال تک، 12 سے 20 برس تک، 20 سے 30 سال تک، 30 سے 50 برس تک، 50 سے 65 سال تک، اور 65 سال کی عمر سے زندگی کے آخری لمحات تک۔ سماجی امور کے ماہرین بھی انسان کی تربیت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تربیت کے ذریعے انسانی معاشرہ اپنی جسمانی اور روحانی صفات و خصوصیات کا تحفظ کرتا ہے اور انہیں آئندہ نسل کو منتقل کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشرہ اور سماج ہر دور میں اپنی آغوش میں آنے والے افراد کو تربیت کے ذریعے اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تربیت کا ایک اہم رکن گھرانہ ہے۔ اکثر دانشوروں نے گھرانے کی تربیت میں دخیل اہم عوامل میں والدین یعنی ماں باپ اور خاص طور سے بچے کی تربیت میں ماں کے کردار کو اہمیت دی ہے۔ دین اسلام ثقافتی، سیاسی، سماجی، اقتصادی، روحانی اور اخلاقی سمیت زندگی کے تمام امور اور مسائل کے حل کے لیے مکمل اور منظم نظام کا حامل ہے۔ دین اسلام کے اہم نظاموں میں سے ایک انسان کے فردی اور معاشرتی و سماجی امور میں کام آنے والا تربیتی نظام ہے۔ اسلامی ثقافت میں تربیت کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری کے نقطۂ نظر سے اسلام جامع اور ہماگیر دین ہے جو تمام انسانوں کا رہنما ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری اسلام میں تعلیم و تربیت کے نظام کی موجودگی پر تاکید کرتے ہوئے اس بارے میں لکھتے ہیں، تعلیم و تربیت انسان ساز مسئلہ ہے، ایک ایسا دین و مکتب جو مقررہ اہداف کا حامل ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں کا حامل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تعلیم و تربیت کا مخصوص نظام نہ رکھتا ہو۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں تربیت کو اعلیٰ مقام حاصل ہے، حتیٰ قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن کریم کی ابتدائی آیات تعلیم و تربیت سے متعلق ہیں۔ خداوند کریم سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے، اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے معلوم نہیں تھا۔ اسی طرح سورہ شمس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ دین اسلام نے انسان کی تعلیم و تربیت پر بہت تاکید کی ہے، اس لیے کہ اچھی تربیت کے ذریعے ایسے افراد تیار کیے جا سکتے ہیں جو امن و آشتی، آرام و سکون، خلوص و محبت کے ساتھ ذمہ دارانہ اور مفید معاشرتی زندگی بسر کرنے پر قادر ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث و روایات میں بھی انسان کی تربیت کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں، لوگ معدن کی طرح مختلف نوعیت کے حامل ہیں اور اصل و نسب انسان میں مؤثر ہے، اور بری تربیت خراب نسب کی مانند ہے۔ دین اسلام نے تربیت کے مسئلے میں جامع، مکمل اور حقیقی نمونے انسانیت کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ یہ نمونے انبیاء اور آئمہ علیہ السلام ہیں۔ دینی رہنماؤں کا ایک بنیادی مقصد تبلیغ کے ذریعے انسان کی تربیت، اور اس کو پاکیزہ بنانا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام انبیاء الہی کا موضوع بحث انسان ہے، وہ اس لیے مبعوث ہوئے کہ انسان کی تربیت کریں، اور ان کی بعثت اس لیے ہوئی کہ وہ فطری موجود کو مافوق طبیعت اور مافوق جبروت کی منزل کمال تک پہنچنے کا وسیلہ بنیں۔ ظاہر ہے کہ انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام انسانوں کی رہنمائی سے پہلے خود صفات قبیحہ سے دور اور اخلاقی فضائل و صفات حسنہ سے آراستہ تھے، اور اوج و کمال کی آخری منزل پر فائز تھے۔ یہ نورانیت اور روشنی انسانوں کے لیے راہ سعادت پر گامزن ہونے اور کمال کی جانب پیش رفت کا باعث بنی ہے۔ خاتم المرسلین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت سے وفات تک پورے وجود سے انسانوں کی تبلیغ اور ان کی تربیت میں مشغول تھے۔ آپ لوگوں کی تربیت میں بڑی دقت اور تندہی سے کام لیتے تھے، اور آپ نے اتنی دقت و مہارت سے انسانوں کی تربیت فرمائی کہ مختصر سے عرصے میں لوگ جوق در جوق اسلام سے مشرف ہونے لگے، اور آپ نے بہت کم مدت میں اسلامی تعلیمات کو مسلمانوں کے درمیان عام کر دیا۔ بنابر سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا اسوہ حسنہ آئندہ نسل کی تربیت کے حوالے سے انسانیت کے لیے چراغ ہدایت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گڑراجیہ ایران کی آواز۔